الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس سلسلے میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بہت ہی پیاری حکایت ہے، حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین میں نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف فرما رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان جب بھی قدم اٹھاتا تھا اور قدم رکھتا تھا، کام ایک ہی کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتا جاتا تھا. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کوئی اور ذکر نہیں کر رہے بلکہ صرف درود پاک پڑھتے جا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان گویا ہوا، حضور آپ کون ہیں؟ جواب ارشاد فرمایا، میں سفیان ثوری ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب نام سنا تو نوجوان بول اٹھا، حضور اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ راز کسی کو نہ بتاتا. گویا ہوا کہ بولا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج کے لیے سفر پر روانہ ہوا، رستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، ہم رک گئے، قافلہ آگے روانہ ہو گیا. میں اور میرے والد صاحب غریب الوطنی کے عالم میں ایک جگہ پر موجود تھے. میرے والد کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی، المختصر ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا. اللہ اکبر، غریب الوطنی کا عالم، اور پھر یہ آفت ایک آن پڑی، ایک آفت ٹوٹ پڑی. فرماتے ہیں یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں سو گیا، میری ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں. میں نے ایک مبارک ہستی کو دیکھا جو میرے والد صاحب کے پاس آ رہی تھی. ان کا لباس اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا لباس میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. خوشبو ان سے اتنی پیاری آ رہی تھی کہ ایسی خوشبو تو میں نے کبھی سونگھی ہی نہیں تھی. اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ وہ میرے والد صاحب کے قریب آئے، قریب آ کر میرے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. پہلے چہرہ سیاہ تھا لیکن ان کا ہاتھ پھیرنے کے بعد چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. میرے والد صاحب کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا. جب وہ ہستی مڑ کر جانے لگی، یہ کہتا ہے کہ میں چمٹ گیا ان کے دامن کے ساتھ، اور ان کے دامن سے لپٹ کر میں نے کہا، اس غریب الوطنی کے عالم میں ہمارے اوپر یہ کرم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، ہستی گویا ہوئی، تو مجھے نہیں جانتا، میں محمد بن عبداللہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے والد پر یہ آفت ٹوٹی، تمہارے باپ نے مجھے جو ہے وہ یاد کیا. حضور فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہو، آفت میں آن پڑے، مصیبت میں آن پڑے، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں. یہ روایت کا مضمون ہے، مفہوم ہے، جو سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین کے اندر بیان فرمائی ہے. ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، بگڑے کام بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. آج ہمارے سلسلے کا موضوع ایسا پیارا موضوع ہے جس کو سن کر اس شاک کے چہرے چمک اٹھتے ہیں، دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور عشق میں، محبت میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں انسان جو ہے وہ مچل جاتا ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ آج موضوع بیان ہوگا صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول، انشاءاللہ عزوجل. یہ آج ہمارا موضوع ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بھی انشاءاللہ آج ہمارے سلسلے میں بیان کیا جائے گا. حضور دکھتے کیسے تھے, میرے حضور کی آنکھ مبارک کیسی تھی, ابرو مبارک کیسا تھا, چہرہ مبارک کیسا تھا, حضور کا حلیہ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اور پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان کو کیسی وارفتگی تھی اور کیسی ان کی ایک الفت تھی, کیسی چاہت تھی, کیسا کشتہ عشق تھا صحابہ اکرام کے پاس, انشاءاللہ آج اس پر مدنی پھول بیان ہوں گے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد خالد اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں, ان کے انشاءاللہ مدنی پھول ہوں گے. حضرت مولانا احمد رضا اتاری المدنی, یہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے, سلسلے میں نعتیں بھی ہوں گی اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے سلسلے میں شامل رہنا ہے, اور آج یہ بھی ساتھ میں نیت کرنی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو, حضور کی محبت کو دل میں اور بڑھانا ہے. یہ سلسلہ دیکھنا ہے, حضور کی محبت کو اور بڑھانا ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو اگر ہم نے اپنایا ہوا ہے تو اس کو اور زیادہ اپنانا ہے, اور اگر اپنایا ہوا نہیں ہے تو ہمیں اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز, حضور کا کردار, حضور کی اخلاق, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتار, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نکھرے اور ستھرے معاملات, یہ بھی مجھے اپنانے ہیں انشاءاللہ. دنیا و آخرت کی کامیابیاں, کامرانیاں یہ ہمارے قدم چومیں گی. سلسلے کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے, آگے تلاوت سنتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تلاوت قرآن پاک سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی کی رضا کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی کی رضا حصول ثواب کی خاطر اور نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سنوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا
مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام کا عشق رسول. تو عشق رسول صحابہ کرام کا بیان کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ کیسا تھا اس پر کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. خالد بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کیا فرمائیں گے, موضوع اتنا پیارا ہے, میرا دل تو ویسی خوشی سے جھوم رہا ہے, کس طرح ابتدا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اولین و آخرین میں تمام میں سب سے اعلیٰ و ممتاز ہے,
سبحان اللہ,
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صورت, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سرمگی آنکھیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک, یعنی گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر ہر عضو, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا اولین و آخرین میں سب سے زیادہ با کمال ہے. اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ادائیں, حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیا بیان کریں. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو دن رات آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے تھے, کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے اگر کہیں کبھی دور جانا پڑتا تو ان کے دل بے قرار ہو جاتے تھے, سرکار انہیں نظر نہ آتے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی میں وہ کس طرح سے ایک جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے, اس طرح تڑپا کرتے تھے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان. جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں, حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, تو آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, آئیے پہلے ہم یہ سنتے ہیں.
خالد بھائی, آپ کے اگلے مدنی پھولوں سے پہلے آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان بے قرار ہو جایا کرتے تھے, میرا خیال ہے کہ ہم اس پر ایک روایت جو ہے مدنی دلک ناظرین کو جو ہے وہ سنائے دیتے ہیں, اس سے مزید عشق میں اور جو ہے وہ اضافہ ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور کے اندر روایت نقل کرتے ہیں. امام سیوطی کون؟ وہ امام سیوطی جنہوں نے 72 مرتبہ سے زائد جاگتی آنکھوں سے میٹھے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہے, وہ امام سیوطی. آپ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں, ان رجلا من انصاری اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں انصار میں سے ایک شخص جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ, اور عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ خدا کی قسم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں, من نفسی میری جان سے, و ولدی میری اولاد سے, و اہلی اور میرے گھر والوں سے, و مالی اور میرے مال سے بھی زیادہ آقا میں آپ سے پیار کرتا ہوں. آگے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں, اگر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے سآموتو کہ میں مر جاؤں گا. یہ ہمارے خالد بھائی نے جو کہا تھا کہ صحابہ کرام کا کیسا عشق تھا کہ حضور کو نہیں دیکھتے تھے تو بیتاب ہوتے تھے, تو کہتے ہیں حضور میں آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھے یوں لگتا ہے انی سآموتو, بے شک میں عنقریب مر جاؤں گا. امام سیوطی فرماتے ہیں بکل انصاریو, صحابی رسول نے جب یہ عرض کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, ما ابکا کا, آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے, رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ یہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا, آپ جب جنت میں تشریف لے جائیں گے آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ درجات میں ہوں گے, ہم جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہم اس درجے میں نہیں ہوں گے. فرماتے ہیں کہ اس بات سے کہ آپ حضور اعلیٰ درجے میں ہوں گے ہم اس درجے میں نہیں ہوں گے, جنت میں آپ کی زیارت میں کیسے کروں گا, اس بات نے جو ہے وہ رلا دیا. اس سے پہلے کہ حضور علیہ السلام کچھ ارشاد فرماتے وہی نازل ہو گئی, آیت کریمہ اتری, نہیں یطیع اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے, والرسول, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, تو یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ اکرام علیہ مدوان کے عشق رسول کے صدقے میں یہ جذبہ محبت رسول کا عطا فرمائے. جی خالد بھائی،
صحابہ کرام علیہ مردوان، جس طرح کہ آپ سنا رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کے دیدار کے بغیر بےتاب ہو جایا کرتے تھے، اور جو جیسے اپنے اگر کوئی بازار جاتے یا کہیں جاتے تو اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد فوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک محفل میں مجلس میں تشریف لے آتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دیدار کرتے رہتے. اور بعض روایتوں میں اس طرح بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ آ کے کن اکھیوں سے دیکھا کرتے تھے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو، یعنی اس طرح اپنے محبوب کو دیکھنے کے ایک لطف اٹھاتے تھے جیسے. تو بہرحال صحابہ کرام علی مردوان جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دن رات زیارتیں کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا، تو وہ اس حسن و جمال کی کس طرح سے ایک یوں کہہ رہے کہ مصوری فرماتے ہیں، کس طرح ایک تصویر کشی کرتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گویا کے درباری شاعر بھی ہیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا جو ہے وہ جمال عطا کیا ہے، اور کیسا کیا؟ فرماتے ہیں خلقتا مبرا من کل عیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے حسین و جمیل پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے خود چاہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے.
سبحان اللہ.
تو حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں یوں فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے محاسن عطا فرمائے ہیں، ایسا حسن و جمال، ایسے اعضاء،
ایسی خوبصورتیاں،
جی ایسی خوبصورتیاں عطا فرمائی ہیں. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، کہ جو حسن کا ایک جوہر ہے سرکار علیہ السلام کی ذات میں یہ کسی اور کو ایسا دیا ہی نہیں گیا. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسا اللہ نے حسین بنایا ویسا کسی اور کو نہیں بنایا. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق، آپ کے جسم اقدس کے ایک خوبصورتی کے متعلق اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما واحسن الناس وجها واطیب الناس ریحا والین الناس کفا وکانت له جمة الى شحمة اذنیہ وکانت لحیۃ قد ملعت من هاہنا الى هاہنا وامر یدیہ علی آردیہ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک کی بناوٹ تمام جہان سے بہتر تھی. احسن الناس قواما، سارے جہان سے بہتر میرے آقا کا جسم اقدس تھا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ چہرہ اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک تمام عالم سے خوب تر تھا، حسین و جمیل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کی مہک سارے زمانے کی خوشبوؤں سے اچھی تھی. سبحان اللہ.
سبحان اللہ.
اور آپ کی مبارک ہتھیلیاں سب لوگوں سے نرم تر تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یمن کے جو ہے وہ دیباج اور حریر جو ہیں وہاں کے ریشم ہم نے دیکھے تھے، لیکن وہ ریشم کیا ہوں گے، میرے آقا کی ہتھیلیاں اس ریشم سے بھی زیادہ نرم
تھیں. سبحان اللہ.
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہوئے امر یدیہ علی آردیہ، آپ نے اپنے دونوں طرف جو ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی یہاں سے لے کر یہاں تک بھری ہوئی تھی، یعنی چہرہ بھری ہوئی داڑھی مبارک تھی. اس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گویا کے حسن کی ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک تصویر کشی کی ہے کہ حضور علیہ السلام منظر کشی کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے حسین و جمیل تھے. یعنی اس کو یوں کہنے کے ایک الفاظ کا ایک یوں کہنے کے ایسا چناؤ ہے کہ سارے جہان سے اچھے تھے.
اب آپ الفاظ دیکھیں، عربی عبارت کے الفاظ اور پھر اس کی سلاست کو دیکھیں تو اس کو سن کے مزہ آ جاتا ہے. یعنی جس کو عربی سے تھوڑا سا بھی شغف ہے اگر وہ اس کو سنتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا. ایک دفعہ پھر سنائیں جی عبارت یہ.
کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس قواماً,
احسن الناس قواماً,
واحسن الناس وجہاً,
اللہ اللہ اللہ,
واطیب الناس ریحاً, والین الناس کفاً. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ دیکھیں تو ساری کائنات کے تمام لوگوں سے سب سے خوبصورت ہے. آپ کا جسم مبارک, ہر ہر عضو, آپ کی قد و قامت ساری کائنات کے لوگوں سے, یعنی جسے ایک حسن کہا جاتا ہے کہ حسن جو ہے متوازن الاعضاء ہونا, حسن کی تعریف کی جاتی ہے کہ متوازن الاعضاء. تو سرکار علیہ السلام کے اعضاء کو اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کے انسانوں سے سب سے اچھے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کی خوشبو, کہ آپ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کائنات کی کوئی خوشبو ایسی ہے ہی نہیں.
صحابہ کرام علیہم رضوان جس راہ سے گزرتے, اگر حضور کا اس سے پہلے گزر ہوا ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان پہچان جاتے کہ میرے آقا اس راہ سے گزرے ہیں.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ تو فرماتے ہیں, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یہ تو دار المطیبین والوں کے لیے ہو گیا. اور جو آگے احمد بھائی نے کہا, حضور جہاں سے گزرتے تھے رستے مہکتے تھے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اور اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پر حضور کی راہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں, عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سیے شناخ تیری راہ گزرتی ہے. اور ایک اور عاشق نے کہا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو تو پھر بندہ جوش میں بھی آ جاتا ہے, اور جوش بھی ہو, ہوش بھی ہو, ہوش ہو نہ ہو, بہرحال حضور کے جلووں میں, حضور کی محبت میں گم ہو تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی رحمتیں ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا جو ہے وہ نصیب فرمائے. جی خالد بھائی مزید کیا فرمائے؟
جس طرح آپ کے ابھی احمد بھائی نے پسینے کے حوالے سے فرمایا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی کثرت کے ساتھ پسینہ آتا تھا, لیکن یہ کمال تھا حضور کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ کے پسینے سے مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی.
سبحان اللہ.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میری والدہ نے, یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, ایک بستر لگایا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ آرام فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ کثرت کے ساتھ پسینہ آ رہا تھا. اس کو انہوں نے ایک بوتل کے اندر محفوظ کر لیا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وصیت کی ہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو محفوظ پسینہ ہے اس کو جو ہے وہ مل کے میرے کفن کے اوپر, اس کو مل کے مجھے دفن کیا جائے.
اللہ اللہ,
یعنی حضور علیہ السلام کا پسینہ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی
مجھے کہنے دیں, مجھے کہنے دیجئے, صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی.
سبحان
اور
اللہ,
کیسی برکتیں ملتی تھیں. سبحان اللہ. جی خالد بھائی,
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا.
آئے آئے.
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیباج و حریر کو بہت کپڑے دیکھے, لیکن آپ کے مبارک بدن سے زیادہ نرم و نازک کوئی چیز نہ دیکھی, اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کوئی خوشبو میں نے آج تک سونگی ہی نہیں ہے.
اللہ.
اور کعب بن مالک کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات پہ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور ایسے چمک اٹھتا گویا کہ چاند ہوتا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند ہے, اور ہم لوگ اس کیفیت سے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی اس روشنی سے آپ کی شادمانی اور مسرت کو پہچان لیتے تھے.
حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں چاندنی رات میں موجود تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں بیٹھے تھے کہ آپ کے سر پہ چاند تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے اور سامنے میں حاضر تھا. کبھی میں حضور کے چہرہ ودعا کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کے چہرہ کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, اور پھر میں نے دیکھا اور میری محبت نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے حضور علی صلی اللہ کا چہرہ چودویں کے چاند سے بھی خوبصورت.
سبحان اللہ. آج تو خالد بھائی میرا حسن ظن ہے کہ پیڑ بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں. آج چھانگا مانگا کے جنگل کا جو علاقہ جہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, بانس کے درخت ہیں, بانس جو ہے یہ لگا ہوا ہے, اس کے پودے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. آج تو یہ بھی حضور کا ذکر
سنتے خوش ہو رہے ہوں,
جھوم رہے ہوں گے ہیں جی. اللہ ہمیں یہ سار جہاں عطا فرمائے, حضور کا ذکر سنیں اور خوشی بڑھتی چلی جائے, جتنا ذکر سنیں اتنی خوشی بڑھتی چلی جائے. اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ امتی کے سامنے حضور کا جتنا ذکر کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں امتی خوش ہوتا جائے گا, خوش ہوتا جائے گا, خوش ہوتا جائے گا, خوش ہوتا جائے گا. جو حضور سے محبت کرے سچا امتی ہے. اور جس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ کہے گا کچھ اور بات بھی کر لیا کریں, کچھ اور کام بھی کر لیا کریں, اتنی بات کیوں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے. جو کہتے ہیں اتنا دن رات یہی کام کرتے رہتے ہو, یہی بولتے رہتے ہو, یہی کرتے رہتے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, اللہ ان کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ سلامت رکھے. اللہ پاک کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں, رحمتوں کے سائے ہوں شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ جنہوں نے ہمیں محبت مصطفیٰ کا ایسا جام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. جتنا ذکر مصطفیٰ کرتے جائیں اتنی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہم تو یہاں بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں, قبر و حجر میں انشاءاللہ حضور کا ذکر کرتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت نے کیسی پیاری بات کہی ہے, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بہت شکریہ احمد بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت کی اللہ تعالیٰ ہمیں معراج عطا فرمائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی, قبر میں بھی خیر ہوگی, آخرت میں بھی انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. خالد بھائی موضوع جو ہے وہ ایسا ہے احمد بھائی کہ میں بھی جیسے آپ سے مدری پھول لینے ہیں لیکن میرا بھی چاہتا ہے یار کچھ کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہو. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے حضور کی اس محبت کے صدقے میں. احمد بھائی کچھ آپ کہنا چاہیں. آپ بھی
ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس راہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے تو پتھر کلمہ پڑھتے تھے.
ایک روایت میں یہ بھی ہے, آپ فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا, ہم حضور کے ساتھ مکہ مبارک گلیوں میں گزر رہے تھے. فمستقبلہ جبر ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. فرماتے ہیں جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے, جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ. اور امام علی بن برہان حلبی سیرت حلبیوں میں فرماتے ہیں فمستقبلہ جبر ولا شجر الا وهو یقول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرماتے ہیں جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے, جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و سپر, یہ تاج و کمر, یہ حکم رواں تمہارے لیے, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہ عشق کی باتیں ہیں, محبت کی باتیں ہیں, کرتے جائیں دل بھرتا ہی نہیں ہے. ہمارا سلسلہ بھی دیکھنا ہے, گھڑی بھی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, کچھ کلام بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرنے ہیں. خالد بھائی حضور کی حلیہ مبارکہ کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائے نا. موضوع تھا ہمارا صحابہ اکرام کا عشق رسول, تو وہ کچھ حلیہ مبارکہ بھی بیان ہو, شان حسن بیان کر رہے ہیں, پھر صحابہ کی ادائیں بھی ساتھ میں بیان ہو ہی رہی ہیں ماشاءاللہ. کیا فرمائیں گے حلیہ مبارکہ کے بارے میں؟
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ابیض الوجہ, تمام چہروں میں سب سے زیادہ ابیض تھا, سب سے زیادہ سفید تھا. اور فرماتے ہیں کہ داڑھی گھنی تھی, آنکھوں کے کنووں میں, یہ جو اس کے بالکل کونے ہیں یہاں پہ سرخی تھی. یعنی صحابہ کیسے غور کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ یعنی کہاں پہ حسن کی کون سی جو ہے وہ, ویسے تو حضور علیہ السلام کا سارا جسم اقدس ہی جو ہے وہ حسین و جمیل, لیکن اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرتے تھے کہ کون سی ایسی چیز ہے. جیسے کہ حضرت میمونہ بنت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت چار زانو تشریف فرما تھے, تو آپ کے مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے یہ تھوڑی سی مجھے نظر آئی، وہ ایسی حسین تھی کہ آج ایک عرصہ ہو گیا وہ نقشہ میرے ذہن سے نہیں جاتا. یعنی وہ شعر ہے نا کہ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا.
سبحان اللہ.
یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے جو نا اپنی آنکھوں میں اس کو بسانے کی کہ کون سی ادا ہم اپنی آنکھوں میں بسائیں، تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے بالکل کونوں میں سرخی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پلکیں دراز تھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکوں کو، آپ کی ابروؤں کو یاد کرتے ہوئے کس طرح فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور ایک جگہ فرماتے ہیں، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ.
سبحان
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہرحال جس صحابی نے جس طرح سے دیکھا اس نے اس طرح بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو، کسی نے آنکھوں کو، کسی نے آپ کے رخسار کو، کسی نے دہن مبارک کو، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو، انگلیوں کو، ناخنوں کو، پوروں کو، ایک ایک چیز کو صحابہ نے جدا جدا بیان کیا ہے.
سبحان اللہ.
یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حسین تھے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سفیدی میں سرخی کے ڈورے تھے.
اللہ اللہ اللہ.
یعنی کس طرح سے اس کو غور سے دیکھتے تھے، مطلب یہ کہ آنکھوں کی باریک رگیں سرخ تھیں، یعنی جیسے وہ ہوتی باریک باریک رگیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں اور اضافہ کر دیتی تھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی طرف دیکھتے تو آپ پوری طرح متوجہ ہوتے، لیکن آپ بعض اوقات آنکھوں کے کناروں سے، جسے کن انکھیوں سے کہا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن انکھیوں سے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ فرماتے، تو اس سے جس کی طرف دیکھا جاتا اس کے دل کے اندر ایک خوشی داخل ہو جاتی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کے کیا کہنے کہ اگر آنکھ کو اٹھاتے ہیں تو آپ کی نگاہ عرش اولا تک جاتی ہے، اور آنکھ کو جھکاتے ہیں تو تحت الثرا تک آپ کی نگاہ جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھ کے کیا کہنے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم میرا چہرہ قبلہ کی طرف دیکھتے ہو، خدا کی قسم تمہارے خشوع و خضوع اور رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں، تم کو میں اپنے پیٹ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ ہم صرف آگے دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریکی میں بھی دیکھ لیا کرتے تھے، حالانکہ لوگ روشنی میں دیکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح آپ روشنی میں دیکھتے تھے.
سبحان اللہ.
اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ کامل الخلقت تھے. یعنی آپ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ کامل الخلقت تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں تاریکی میں بھی. اعلیٰ حضرت اسی بارے میں فرماتے ہیں، شش جہت سب سے مقابل، شب و روز ایک ہی حال. سبحان اللہ. کوئی جہت ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، آگے پیچھے، دائیں بائیں، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی.
اللہ
کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے دل کی جو ہے وہ ایک پوشیدہ کیفیت، ایمان کو، محبت کو، اس کو جان لیتے تھے. تو یہ تو اس کے لیے نا کہ جن کے اندر دل ہے، بظاہر جن کے اندر دل نہیں ہے حضور ان کی بھی محبت کو پہچان لیتے تھے.
اللہ
جیسے
اللہ
فرماتے اللہ ہیں کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، ایک جامد چیز ہے، بظاہر اس میں قلب نہیں ہے، ایک دل نہیں ہے، لیکن سرکار جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے.
اللہ اللہ اللہ.
اور ایک پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جبل عیر کے بارے میں کہ یہ ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کی نفرت کو جان لیا. یہ بھی ایک جیسے فرمایا قلبی کیفیت ہے، لیکن ایک جامد چیز میرے آقا سے محبت کرتی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی پہچان لیتے ہیں.
الحمدللہ. یہ عزوجل مدنی پھول جو ہے وہ جاری و ساری ہیں، سلسلے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک نثر کی صورت میں ہو رہا ہے، اب آئیے کچھ نظم کی صورت میں بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ایک کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امام
مرحبا
آقا کا امام
مرحبا
آقا کا حلیا
مرحبا
آقا کا کرتا
مرحبا
سب سے بالا والا ہمارا نبی
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی
حسن جمال
خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی
عثمان و رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا
قدموں میں جبی کو رہنے دو
چہرے کا سب عمر مشکل
جب چاند سے روشنی
رخسار کا عالم کیا ہوگا حسن و جمال
سورت
میں جانا تھا
جانا تھا
جانے جانا تھا سچ آنکھ سے رب دی میں جانا تھا جس جان تو شانہ سب بڑی
سبحان اللہ ماج ملک
سبحان اللہ
ماج ملک
احسن کا
ماک ملک
کت
میں میرے علی کت تیری سنا
مشکاک
کیا
کس جان لیا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا
آقا کا امام
مرحبا
آقا کا امام
مرحبا
وہ پیارا پیارا
مرحبا
آقا کا چہرہ
مرحبا
وہ پیارا پیارا
مرحبا
آقا کا کرتا مرحبا
آقا کا حلیا مرحبا
آقا کا امام مرحبا
حسن و جمال جلالِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا
سبحان اللہ سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی حلیہ مبارکہ کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کرام مرحوم رضوان کو کیسا حضور سے عشق تھا، کیسی وارستگی تھی، اس کا بھی الحمدللہ بیان ہو رہا ہے۔ سارے انبیاء بڑی شان والے ہیں اور سب رسولوں کا آقا ہمارا نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو شفاعت عطا فرمائے۔ ہم سارے انبیاء کرام علیہ رضوان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا ابھی ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی منفرد، بہت ہی اعلیٰ معلوماتی مدنی گلدستہ شامل کی لیتے ہیں تاریخ انبیاء۔
سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر میں آ گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرعون کہنے لگا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. چنانچہ اس نے سوچا کہ قتل کر دے. سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی نے کہا، اس بچے کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور یہ ہمارے گھر میں پرورش پائے گا، اور یہ وہ بچہ نہیں ہے. فرعون نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے ایک طرف آگ کے انگارے رکھے اور دوسری طرف اس کی مثل کوئی اور چیز رکھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر انگارہ لے کر منہ میں ڈال دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کا کچھ حصہ اسے جل بھی گیا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح منہ میں انگارہ لیتا دیکھ کر فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں جو میری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، فرعون نے جس کے لیے 70,000 بچوں کو قتل کروایا، اس بچے کی پرورش اللہ تبارک و تعالی اسی فرعون کے گھر میں کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ جس کو جہاں چاہے پال سکتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچوں کو غذا اس کے موافق ملتی ہے، سمندر میں رہنے والی مخلوق کو غذا اس کے موافق ملتی ہے، ہاتھی کو من اور کیڑی کو ہلکی سی غذا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے. فرعون جس بچے کے لیے جس نے اتنا کچھ قتل عام کیا، اس بچے کو اب خود فرعون پال رہا ہے. سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو پال رہی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر یہ گھر آ گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دائیاں مقرر کی گئیں، یعنی دودھ پلانے والیاں مقرر کی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا. جب آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈالا تھا تو وہ دیکھتی رہی تھی کہ یہ بکسہ کہاں جاتا ہے. جب یہ صندوق فرعون کے پاس پہنچا تو آپ کی بہن یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تو انہوں نے آ کر کہا، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہن تھی، انہوں نے آ کر کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی اور یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. چنانچہ جب وہ اپنی والدہ کو لے کر آئیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے قریب کیا، اور کسی دائی کا دودھ تو آپ نے نہ پیا تھا لیکن اپنی والدہ کا فوری دودھ پینے لگ گئے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آپ کی والدہ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرعون کے گھر پر آپ کی پرورش بھی شروع ہو گئی. اس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر پر پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبطیوں کا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر ہوتا ہوا دیکھتے تھے. یہ قبطی جو تھے، یہ فرعونی قوم جو تھی، یہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی، اور یہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا یہ ملک شام تھا، لیکن سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں یہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے. تو اس کے بعد سے پھر یہ یہیں رہ رہے تھے، اور یہیں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دوبارہ، یہ پورا واقعہ ہے جو انشاءاللہ عزوجل آگے جا کر بیان ہوگا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح انہیں دوبارہ شام کی طرف لے کر گئے. فرعون کی جو قوم تھی قبطی، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی، ان سے خدمت کروایا کرتی تھی، اور ہر طرح کے کام کاج انہی سے کرواتے تھے، مزدوری پوری نہ دینا، اور اسی طرح انہیں غلام بنا کر انہوں نے رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل کے ایک فرد کے ساتھ آپس میں کچھ انبن ہو گئی. قبطی اس پر ظلم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبطی کو سمجھایا تو اس نے سمجھنے کے بجائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بدتمیزی شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک مکہ مارا. یہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ تھا، جو اتنی زور سے اس کو پڑا کہ وہ میں ہی مر گیا. جب فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ظلم سے بچنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدین پہنچ گئے. مدین یہ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر مقیم تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک کنواں تھا. اس کنویں کا پانی بڑی مشکل سے لوگ کھینچا کرتے تھے. کم و بیش 40 افراد مل کر اس کنویں کا پانی جو ہے وہ کھینچا کرتے تھے. وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں, لیکن چونکہ لوگوں کا رش ہے اور وہ پانی نہیں پلا رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب سب لوگ پانی پلا لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنی بکری کو پانی پلا سکیں گے جو بچا کچا ہوگا, اس لیے کہ ہمارے اندر تو ہمت نہیں کہ ہم اس پانی کو کھینچ سکیں اور ہمارے والد ایک بوڑھے انسان ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, اور نبی جو ہوتے ہیں یہ عام بشر کی طرح نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی طاقت عطا فرماتا ہے, انہیں وہ خصوصیات عطا فرماتا ہے جو کسی عام بشر کے اندر نہیں ہوتے. یہ اللہ عز و جل کے خاص بشر ہوا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ پانی جو 40 افراد کم و بیش مل کر کھینچ رہے تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور اکیلے ہی اس کو کھینچ لیا, اور کھینچنے کے بعد ان بکریوں کو وہ پانی پلایا. وہ دونوں لڑکیاں جو سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں, با حیا لڑکیاں تھیں, وہ واپس گھر پر گئیں اور اپنے والد کو جا کر بتایا کہ اس طرح ایک طاقتور نوجوان ہے, اس نے اس طرح پانی کو نکالا کہ دیگر 40 افراد بھی مل کر اس کو نہیں نکال سکتے تھے. سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی بڑی بیٹی کو بھیجا کہ انہیں بلا کر لے آئیں. قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے, عام اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس کے اندر درس ہے کہ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹی تھی یہ حیا کے ساتھ با حیا انداز میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں, اور با پردہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ واپس روانہ ہوئیں. غور کریں, قرآن کریم فرقان حمید جس بات کا درس دے رہا ہے وہ حیا ہے. اسلامی بہنوں کو بالخصوص اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو بے پردہ گھومتی ہیں, بے حیائی کے مقامات پر جاتی ہیں, غیر مردوں کے ساتھ گھومتی ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ دیکھنے والا ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو. بہرحال سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی با حیا انداز میں, با پردہ انداز میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے آئی, اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کا وہ سارا واقعہ جو وہاں پر پیش آیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام واقعہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین عطا فرمائی اور کہا کہ آپ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے یہیں رہ لیں, اور اپنی بڑی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ آپ سے کر دیا اس بات پر کہ آپ 8 سال تک سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں چرائیں گے, اور اگر مزید 2 سال بڑھا کر 10 کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے تبرع ہوگا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے لگے, اور یہ بکریاں چرانے کا جو کام ہے یہ بڑا اچھا کام ہے. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں, سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں. جانوروں پر ظلم و ستم اچھا نہیں ہے. ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکری جو ہے وہ بھاگ کھڑی ہوئی نا, تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے روانہ ہوئے. اب وہ بھاگے جا رہی تھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کانٹے چبھ گئے تھے, اس بکری کو بھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کو ڈنڈے نہیں مارے. ہمارے یہاں جو گھروں پر جو جانور پالتے ہیں, بھینسے پالتے ہیں, گھوڑے ہوں یا گدھے ہوں, کوئی بھی جانور ہو, کوئی بھی یہ بے زبان جانور ہیں, ان پر جو ظلم و ستم ڈھاتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے کہ ایک مسلمان پر ظلم کرنے سے بڑھ کر ظلم ایک جانور پر ظلم کرنا ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بکریاں چرائی ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں. تو بکریاں چرانا ہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ رہا ہے. تو یوں 10 سال تک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا ان کو لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے. رستے میں کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے, یہ دیکھیے ہمارے اگلے سلسلے میں. اجازت دیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سبحان اللہ, مدنی گلستہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار, سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے لاڈلے محبوب کا امتی بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں, حضور کا حلیہ مبارکہ سن رہے ہیں. خالد بھائی, کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارکہ کے بارے میں روایت سنائیں, کوئی حدیث شریف سنائیں.
صحابہ کرام علیہ مردوان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عضو کو بیان کیا کرتے تھے. اسی حوالے سے جبین اقدس کے حوالے سے صحابہ کیا فرماتے ہیں, آئیے اس حوالے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وادع الجبین, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے.
سبحان اللہ,
آپ کی پیشانی کشادہ تھی. اور ایک روایت میں ہے واسع الجبین, یعنی معنی ایک ہی بنتا ہے کہ آپ وسیع پیشانی والے تھے.
جی,
حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی حسین و جمیل اور نورانی جبین کو کس طرح بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب اندھیری رات میں آپ کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی, یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جبین مبارک ظاہر ہوتی, تو اس طرح چمکتی جس طرح رات کی تاریکی میں چراغ روشن کر دیے گئے.
اللہ اللہ اللہ,
حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضویہ شریف میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظمت والی نگاہوں میں, عظیم دلوں میں معظم تھے, چہرہ مبارکہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ اور داڑھی مبارک گھنی تھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو بیان کیا گیا کہ آپ کی پیشانی وسیع تھی.
جس کے ماتھے شفا آج کا تے
ماشاءاللہ. مرحبا فراز بھائی, مدینہ مدینہ. جی احمد بھائی, کچھ آپ ایڈ فرمائیں گے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے تو کیا کہنے, آپ کی انگلی اٹھ جاتی تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے.
آئے 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 آئے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ کسی کے سینے پر لگ جاتا تو اس کی سینے کی تمام غلاظتوں کو دور فرما کے حضور کا ہاتھ نور ایمان سے اس کے سینے کو مزین فرما دیتا.
اللہ,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جس بیمار کو لگ جاتا اس کی بیماری کو دور کر دیتا.
آئے آئے اللہ.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک حضرت سیدنا ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے سر پر اور داڑھی پر لگا تو 100 سال زندگی پانے کے بعد بھی ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال کالے رہے.
اللہ,
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی
مبارکہ کا کمال تھا. واہ
سبحان اللہ.
اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے کیا کہنے کہ آپ کا ایک جگہ جانا ہوا تو بکری دودھ نہیں دے رہی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ لگایا تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی روایت کے اس طرح مفہوم ہے نا, نماز ادا فرما رہے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اپنا ہاتھ یوں اوپر اٹھایا, پھر نیچے کر لیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا, پھر نیچے کر لیا, پھر تیسری دفعہ اٹھایا, نیچے کر لیا. نماز کے بعد صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھایا؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت کے خوشے میرے قریب ہوئے, میں نے چاہا کہ وہ تمہارے لیے توڑ لو, پھر میں نے اس خیال سے ارادہ ترک کر دیا, وہ خیال ترک فرما دیا کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے آگے بے لذیذ نہ ہو جائیں, بے لذت نہ ہو جائیں, اس لیے میں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا. یعنی آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے تو جنت کے خوشے تک پہنچ جائے. یہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس ہے. وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ سفر میں جاتے ہوئے ایک حبشی غلام, جس کو سرکار علیہ السلام, بڑا طویل واقعہ ہے, امیر علیہ سنت نے سیاہ فام غلام رسالے میں اپنے میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے, تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ سیاہ فام غلام جب پیش ہوا, ایک طویل واقعہ ہے, تو حضور علیہ السلام نے جو ہے اس کے سیاہ چہرے پر جب اپنا وہ مبارک ہاتھ دست اقدس پھیرا تو اس کا وہ چہرہ جو پہلے سیاہ تھا, حبشی تھا, کالا تھا, وہ چودویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا.
اللہ اللہ. اور جب اپنے آقا کے پاس پہنچا تو آقا پہچان ہی نہیں رہا کہ تم وہی ہو یا کہ اور ہو. کتنا چہرہ چمکا دیا کہ دیکھنے والا پہچان نہیں پا رہا اس کو.
ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاء اللہ فراز بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی احمد بھائی, آپ کچھ روایت سنانا چاہ رہے ہیں غالباً.
حضور علی صلاۃ السلام کے دست اقدس کے کیا کہنے. ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ نائٹ تک رات دیر تک حضور علی صلاۃ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے. جب اپنے گھروں کو جانے لگے تو حضور علی صلاۃ السلام نے کھجور کی ایک شاخ ان کو عطا فرمائی اور فرمایا اسے لے جاؤ, یہ تمہارے لیے دس ہاتھ آگے اور دس ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی.
آئے 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 اللہ.
اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو تمہیں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی, پس اسے تم اتنا ماننا کہ وہ نکل جائے کیونکہ وہ شیطان ہے. حضرت قتادہ وہاں سے چلے, وہ شاخ ان کے لیے روشن ہو گئی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور اندر جاتا ہی انہوں نے اس سیاہ چیز کو پا لیا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت ان کے گھروں کو بھی ملاحظہ فرما رہی تھی کہ تمہارے گھروں کے اندر ایک سیاہ چیز ہوگی اور وہ شیطان ہوگا, تمہیں سے مارنا اور بھاگ
مار کے بھگا دو اس کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. احمد بھائی کوئی اور روایت بھی ہو تو سنائیں.
حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق کسی جگہ سے واپس آ رہے تھے کہ آپ زینے سے سیڑھی سے نیچے گرے اور آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی. وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ٹانگ کو کھولو. میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست شفا پھیرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کے پھیرتے ہی میری پنڈلی ایسے درست ہو گئی گویا کبھی وہ ٹوٹی ہی نہ تھی.
سبحان اللہ. آپ نے جو الفاظ سنا, حدیث شریف کے عربی الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ, میری ٹانگ ایسے ہو گئی جس میں اس میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں.
اللہ اللہ.
یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ, ہاتھ کا کمال. ہمیں کہیں چوٹ لگ جائے اور وہ کٹ لگ جائے تو پھر کٹ کا نشان باقی رہتا ہے. یہ یہاں میرے جسم پر ایک نشان ہے, یہ بھی باقی ہے, یہ کلائی کے اوپر. یہ یہاں مطلب یہ جل گیا تھا, آج ٹھیک ہو گیا, تکلیف بھی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن نشان ایز اٹ از باقی ہے. لیکن جب حضور, یہ کیوں باقی ہے؟ یہ اس لیے باقی ہے کہ یہ ہمارے جیسے بندے نے کام کیا ہوا ہے. جو ہمارے جیسے ڈاکٹر, ہمارے جیسے بندہ ہی ہے نا جی. اس نے مطلب علاج کیا, دوائی دی, مرہم لگایا, ٹھیک ہو گیا. وہ ہمارے جیسا بندہ کام کرے تو اس کا نشان باقی رہ جاتا ہے. حضور ایسے ہیں, حضور ہاتھ پھیر دیں کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ, نہ نشان باقی رہتا ہے, نہ درد باقی رہتا ہے, نہ تکلیف باقی رہتی ہے. یہ حضور کی عطا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حلیے کا ذکر ہو رہا ہے, حضور کے مبارک اعضاء کا ذکر ہو رہا ہے, عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک انداز کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی تو خالد بھائی غور کیا جائے تو یہ بھی تو محبت ہی تھی نا حضرت عبداللہ کی. آپ یہ بھی فرما سکتے ہیں مجھے طبیب کے پاس لے جاؤ, یہ جو ہڈی جوڑنے والا بندہ اس کے پاس لے جاؤ. وہ کون سا جذبہ تھا جس نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ابھارا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, پرابلم ہے, یہ ریزولو کہاں سے ہوگا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ہوگا. جذبہ کون سا تھا؟ وہ جذبہ عشق مصطفیٰ کا ہی تھا.
اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے یہ روحانی معالج بھی ہیں اور ظاہری معالج بھی ہیں.
سبحان اللہ. حضور کی برکت سے دل کے دکھ بھی ختم ہوتے ہیں اور جسمانی اور ظاہری دکھ بھی جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتے ہیں. ذکر مبارک جو ہے وہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ, سلسلہ جب تک جاری ہے ذکر بھی جاری رہے گا اور سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن ذکر مصطفیٰ پھر بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. خالد بھائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرمین شریفین کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کیسا تھا, اس کی مطلب جو ہے وہ شکل و شباہت کیسی تھی, کیا صحابہ نے اس حوالے سے بیان کیا ہے. وہ بیان کرنے سے پہلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ لگنے والے ایک صحابی کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں.
اللہ اللہ اللہ,
وقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
واہ واہ سبحان اللہ. جی,
تنبیہ الغافلین کے اندر یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی صحابی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے تین سوال عرض کرنا چاہتا ہوں اور وجہ یہ ہے کہ تاکہ میں ان کے جواب پا کے میرا ایمان مضبوط ہو جائے.
اللہ اللہ
سبحان اللہ, نئے مسلمان ہوئے ہیں, گاؤں سے آئے ہیں, جذبہ یہ ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں کچھ سوال عرض کروں, جواب ملے تو میرا ایمان مضبوط ہو جائے. اے کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرنے والے, کڑنے والے اور اس کے لیے اچھے وہ اعمال کرنے والے کہ جن سے ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے,
آمین.
اور ایمان کی سلامتی بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے,
آمین آمین.
تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ عرض کیا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھو. اب وہ سوال کیا پوچھتے ہیں, سبحان اللہ. پہلا سوال انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ درخت جو کھڑا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور آپ کو سلام عرض کرے.
اللہ اللہ,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسے میرا پیغام دے دو. اب دیہاتی گئے, جا کے جو ہے ان کو پیغام دیا, درخت کو پیغام دیا. فرماتے ہیں کہ درخت آگے پیچھے دائیں بائیں ہلا, اپنی جڑوں سے نکلا اور چلتا ہوا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا.
اللہ اکبر.
اور عرض کرنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ. پھر سلام عرض کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اجازت دی تو واپسی چلا گیا. اب یہاں یہ دیکھیں کہ یہ جو آئے ہیں یہ مسلمان ہیں, کوئی کافر نہیں تھے, معاذ اللہ کے آئے تھے کہ میں معجزہ دے کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں.
غیر مسلم نہیں تھے.
جی, غیر مسلم نہیں تھے, مسلمان تھے. معجزہ دیکھا ہے کس لیے؟ تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے.
آئے آئے
صحابہ آئے نے گویا کہ ہمیں یہ سکھا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سننے سے, پڑھنے سے, دیکھنے سے ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی
اللہ
ہے.
اللہ 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 اللہ.
آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دوسرا سوال عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنا چاہتا ہوں.
اللہ اللہ اللہ, ماشاءاللہ.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دیوانے میرے آقا علیہ السلام کے, انہوں نے سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کے سر انور کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑا اور آقا کریم علیہ السلام کی پیشانی پہ بوسا دیا.
اللہ,
پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کو بوسا دیا, پھر قدموں میں گر گئے اور دیر تک قدم بوسی کرتے رہے.
اللہ اکبر, اللہ
سبحان اللہ. وہ قدم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایڑیاں چاند سے بڑھ کے وہ ایڑیاں, قدم میرے آقا علیہ السلام کے, وہ صحابی دیر تک چومتے رہے. بہرحال پھر کھڑے ہوئے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال تعظیم کرنے سے بھی ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے.
سبحان اللہ, سبحان
الحمدللہ. ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم دل و جان سے کرتے ہیں.
الحمدللہ.
ہماری ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عزیز ہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہماری جانیں قربان ہیں. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے قدموں میں پڑا رہنا یہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے. تیسرا سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. مخلوق میں اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اسے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے. یعنی تیسری بات جو صحابی کے سوال سے علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ عبادت الہی سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے. جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی عبادت صرف اللہ کی ہے, مخلوق میں کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے, کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابی کے صدقے ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اور محبت پر استقامت عطا فرمائے,
آمین.
اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں پڑے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے.
تیرے قدموں میں جو ہے, تیرے قدموں میں جو ہے,
السلام کے قدمین شریفین کی برکتوں کے کیا کہنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے چچا کے ساتھ عرفات کے میدان کے قریب جا رہے تھے. آپ کے چچا نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور زمین کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر ماری, تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا.
سبحان اللہ.
اور آپ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا پانی پی لو. جب پانی پی لیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا مبارک قدم زمین پر رکھا تو پانی کا چشمہ تھم گیا.
واہ.
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سخت بیمار ہو گیا
جی,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے, اور کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے, آپ نے محبت میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر ان کو ماری, اور فرماتے ہیں حضور کی ٹھوکر مارنا تھا کہ بیماری مجھ سے دور ہو گئی اور اس کے بعد وہ بیماری مجھے کبھی بھی نہیں لگی.
سبحان اللہ.
اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کسی جانور کو لگ جاتے تو وہ تیز رفتار ہو جاتا.
حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن البشر قدمن, سارے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قدم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
سبحان اللہ. سبحان
اسی حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا, تم پہ کرو ضرور. آقا کریم علیہ السلام کا وہ چاند سا قدم کہ سارے مخلوق میں سب سے اچھا تھا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے شکل و شباہت کس طرح کی تھی, اس حوالے سے صحابہ کرام علی مرضوان فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر قدم مبارک رکھ کر چلتے تو پورا قدم رکھ کر چلتے, اور احمص یعنی ابری ہوئی جگہ نہ تھی. جیسے ہمارا پیر ہے تو ہمارے پیر میں درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے جو ابری ہوئی ہوتی ہے, جو زمین پہ عام طور پہ چلنے میں نیچے نہیں لگتی, تو آقا کریم علیہ السلام کا پورا مبارک قدم جو ہے وہ زمین پر لگتا تھا. وہ احمص یعنی ابری ہوئی جو جگہ تھی درمیان میں جو ہوتا ہے ابھار سا, ایک پاؤں جو درمیان سے تھوڑا اٹھا ہوتا ہے, یعنی اوپر والی سائڈ تو تھی وہ ابھار لیکن نیچے والی سائڈ سے پورا گوشت سے بھرا ہوا تھا, وہ ابھار سا نہیں تھا, یعنی قدم کے اس ابھار کو بھی صحابہ یوں بیان فرما رہے ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر قدم رکھتے تو پورا قدم رکھا کرتے تھے, جس خاک پر رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا,
یعنی کہ خاک پہ قربان دل شیدا
ہے ہمارا.
واہ.
یعنی کہ یوں زمین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قدم شریف چومنے کا موقع مل جائے گا. وہ کتنی خوش نصیب زمین تھی جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگا کرتے.
اس زمین کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم, اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام.
اللہ 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 اللہ. اب میں ایک صحابی رسول کا واقعہ بیان کر دوں.
جی
صحابہ کا عشق رسول ہے, صحابہ اکرام کا عشق رسول. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, حضور جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں, حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین جو اٹھ رہے ہیں ان کو گن رہے ہیں.
اللہ اللہ اللہ.
وہ گن رہے ہیں. جب حضور جو ہے وہ گھر پر پہنچے تو جتنے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ مبارکہ کو شرف دینے کے لیے تشریف لائے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے غلاموں کو خرید کر آزاد فرما دیا.
اللہ اکبر.
یہ ہے, یہ ہے عشق رسول صحابہ اکرام رضوان کا. ہیں جی, اتنے قدم ہیں اتنے غلام,
اتنے غلام
جو ہے وہ آزاد ہو رہے ہیں.
سبحان
اللہ. سبحان اللہ. اللہ صحابہ کے عشق رسول کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں محبت رسول کا درس بھی دے رہا ہے, صحابہ اکرام علیہ مرضوان کا عشق رسول بھی بتا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع رسول کا جذبہ بھی عطا فرما رہا ہے.
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کا تبسم سرکار کا وہ مسکرانا ایسا تھا کہ ان کے مطلب وہ ایک شعر ہے نا اس طرح کے,
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے,
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے سرتاج مسکرانے والے تھے.
سبحان اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات جو ہیں اخلاق حسنہ جن کو جو ہے قرآن نے فرمایا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم.
سبحان
اللہ. یہ سرکار کے اخلاق عظیم ہیں. اے کاش ہم انہیں عظیم اخلاق پر ہم سب کو بھی عمل کرنا نصیب ہو جائے.
سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ مردوان کا جہاں عشق بیان ہو رہا ہے وہیں پر ان کی اتباع بھی بیان ہو رہی ہے. میرے مدنی ضلع کے ناظرین, آج ہمارے معاشرے میں ایک وبا جو ہے وہ چل پڑی ہے, وہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر کوئی احکامات دنیا پر کمنٹ کر رہا ہے, یہ ہے یہ نہیں ہے, ایسے ہے ویسے نہیں ہے. اسلام کا ایک حکم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. نہیں نہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان نماز ادا کر رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے, اتنے میں ایک نابینا صحابی جو ہے وہ کنویں کے اندر گر گئے. کنویں میں گرے تو کنویں میں گرنے کی آواز آئی, آواز آئی, کچھ صحابہ اکرام رضوان کی ہنسی میں آواز جو ہے وہ بلند ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں ہنسے ہیں وہ وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ ادا کریں. اب یہاں ذہن میں بات آ سکتی ہے وضو ٹوٹنے کی, تو اس میں کوئی وجہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی جسم سے خون نکلا ہے, نہ کوئی نجاست نکلی ہے, نہ کوئی اور معاملہ اس طرح کا ہوا ہے, وضو کیوں ٹوٹ گیا بھائی؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ سوچ نہیں تھی کیوں ٹوٹ گیا. جب حضور نے فرمایا وضو کرو دوبارہ تو مطلب کیا ہے؟ وضو دوبارہ ہوگا, وضو دوبارہ ہوگا. نماز پڑھو دوبارہ, مطلب کیا ہے؟ نماز دوبارہ ہوگی. یہ صحابہ اکرام رضوان کی سیرت میں یہ بھی ہمارے لیے درس ملتا ہے. آج ہم لوگ جو ہے وہ چوپال پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر باتیں کر رہے ہیں, اپنے طلاق دے رہی ہے, طلاق پر بات, اور نہیں جی طلاق نہیں ہوتی, یہ طلاق ہوتی ہے. طلاق کا لفظی معنی بندہ پوچھ لے کیا طلاق کا لفظی معنی, تو بندے اس بندے کو جو اس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں, اینج نہیں ہوتی اینج ہوتی ہے, اس بےچارے کو طلاق کے معنی بھی نہیں آئے. کیا ہوتے ہیں اپنی طرف سے اپنے من گھڑت اٹکل پچو والے معاملات دین کے احکام میں, یہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے بارے میں نہیں, زبان بند رکھیں. آمنا وصدقنا, جو حکم ہمارے اسلام کا ہے, جو حکم ہمارے دین کا ہے, بس ہم نے اس کو ماننا ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے ہمیں یہ کر کے بتایا. سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد مسکرا رہے ہیں, وہ کیوں پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں, حضور مسکرانے کی وجہ تو نہیں ہے. فرمایا دیکھا حضور نے وضو کیا تھا, حضور نے مسکرائے تھے, تو میں بھی ادائے مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں. یہ ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا مبارک انداز. اور آج ایک ہم ہیں عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں,
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے لیے بے چھنے آٹے کی روٹی بنائی جائے. فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری زندگی بے چھنے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا ہے, اس لیے ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے, ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں بھی بے چھنے کی روٹی کھاؤں گا. اس میں ہمارے مطلب جو ہے وہ جو ہم بڑے عہدوں پہ پیسے ہمارا پاس آ جائے, مال و دولت کی فراوانی آ جائے, ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے. آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر امیر المومنین ہیں اور فرما رہے کہ میں بے چھنے آٹے کی روٹی کھاؤں گا.
وہ آٹا چھان کے بھی روٹی کھا سکتے تھے, وہ ہر جی تو نہیں آٹا چھان کے روٹی کھانے میں, آٹا چھان کے روٹی کھا سکتے تھے,
لیکن آپ نے آقا کی ادا کو ادا
کو ادا کیا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, عقل میں آئے یا نہ آئے, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں. یہ انداز ہونا چاہیے. میرے مدنی چلے گئے ناظرین, پھر عام طور پہ خالد بھائی, عام طور پر جو مطلب اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, اسلامی بہنیں ہر مسلمان اسلامی بہن یہ پردہ کرتی ہے پردہ نہیں کرتی ہے, تم تو اسلامی بہن ہی کہیں گے نا, ان کا بھی ہوتا ہے یہ پردہ, تو یہ ایسے تو ویسے نہیں, تو ویسے نہیں تو یوں نہیں تو وہ نہیں, ان کو بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگی میں سے
سب سے پہلے قرآن دیکھنا چاہیے. اگر جو اس طرح کی بات کرتا ہے, یہ یاد رکھیں کسی بھی مسلمان, جیسے ابھی سلمان بھائی فرما رہے تھے کہ ہمیں بلا چونو چرا ہر جو شریعت کا حکم اسے مان لینا چاہیے, اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اسرار رموز ان کے حوالے سے بھی اگر کوئی علماء بیان کرتے ہیں تو ان کو جاننا یہ برا نہیں ہے, لیکن جو مقصد تھا جو آپ یقیناً ہر ناظر سمجھ رہا ہوگا کہ مقصد یہ ہے کہ اعتراض کی کسی کو اجازت نہیں ہے.
کمنٹ
اعتراض جو ہے وہ کرنے کی شریعت کی, کہ یہ ایسے کیوں ہے ایسے کیوں نہیں, جیسے آپ نے ابھی مثال دی کہ پردہ یوں نہیں یوں, تو یہ جو اعتراض ہے یہ تو ڈائریکٹ اللہ پہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے,
تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے یا یہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو حقیقی پردے کا حکم دیا ہے. اب جو ہے وہ کوئی اس طرح کہ اپنی طرف سے کوئی کرے دل کے پردے اور یوں
تو بولے کہ دل کی بات کہتے ہیں تو کھانا بھی دل میں کھا لیا کرو, ظاہری طور پہ کیوں کھاتے ہو؟
صحابہ کرام رحمۃ اللہ کی مبارکیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو انداز جو طریقہ ہمارے حضور نے بتا دیا, ہمارے دین نے بتا دیا, ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے, اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, ہماری تربیت کر رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نہ صرف خود وابستہ ہو جائیے بلکہ اپنے مدنی منوں کو, اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے. انشاءاللہ خیر و برکت گھر میں نصیب ہوگی, اخلاق کردار بہتر کرنے کا انشاءاللہ عز و جل سامان ہوگا. صحابہ کرام رحمۃ اللہ کا کیسا عشق تھا حضور سے, کیسی محبت تھی, آئیے اس پر ایک روایت ہمارے احمد رضا مدنی بھائی سے سنتے ہیں. جی احمد بھائی.
حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہ لائے تھے, ان کو کفار نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز تھا حضور کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر بڑھتے کہ یوں معلوم ہوتا کہ جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے.
اللہ اکبر.
جب حضور علیہ السلام لعاب مبارک ڈالتے یا بینی مبارک صاف کرتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان اسے ہاتھوں میں بطور تبرک کے طور پہ لے لیتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے, اور جب گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے خاموش رہتے اور تعظیم کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر حضور کی طرف نہ دیکھتے. جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا, اے گروہ قریش, میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور قدر و منزلت والا نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو دیکھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان نے ادب کر کے بتا دیا. خالد بھائی, کیا ان کو حضور نے کہا تھا کہ جو میں وضو کا پانی کروں اس کو اٹھا لینا؟
یقیناً صحابہ کرام علی رضوان ہر وہ عمل کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک انتہائی ادب ہو وہ کرنا اپنی سعادت مندیاں سمجھتے تھے.
آہا آہا.
یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں کہا جائے گا تو ہم نے یہ کرنا.
قرآن میں ہے, قرآن میں ہے, حضور نے حکم فرمایا ہے کہ قرآن میں آیا ہے یہ کام کرنا.
امام بصیر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. سرکار کے اوصاف کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے, ان کے فضل کی کوئی حد نہیں, تو صحابہ کے ادب کی کوئی حد نہیں ہے.
اللہ
جو انہوں نے ادب کیے, مطلب یہ تو اس کی ایک مثال ہے. ایسی سینکڑوں مثالیں احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ادب کر کے دکھایا اور یہ نہیں دیکھا کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا ہے یا نہیں, سرکار نے فرمایا ہے یا نہیں. انہوں نے اپنے عمل سے ہر وہ مطلب یوں کہنے کے عمل کیا کہ جس میں کمال ادب پایا جائے, اور ہر اس عمل سے بچے, ہر اس بات قول و فعل سے بچے کہ جس میں ایک یوں کہنے کے رائی کے برابر بھی بے ادبی کا شائبہ پایا جائے. اگر کبھی ایسا ہو جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے وہ صحابہ جو ہے وہ رائی نہ کہتے تھے لیکن قرآن کا حکم آ گیا کہ اب نہیں کہنا, تو کسی صحابی نے, حالانکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے, لیکن اس کے بعد کسی صحابی نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا تھا کہ نہیں, بلکہ ہمیشہ یہ کہتے تھے, انظرنا یا رسول اللہ, نظر کرم فرمائیے.
آئے آئے.
یا رسول اللہ بل نہ ہی اسما پالنا
سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، صحابہ کرام رضوان کے مبارک عشق کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. لیکن آئیے ابھی سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی معلوماتی مدنی گلستہ شامل کرتے ہیں عجائب القرآن.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلیں گے ناظرین، ہم آپ کو ایک قرآنی واقعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں. پچھلے قرآنی واقعے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کس طریقے سے آئی اور کس طرح وہ ایمان لے کر آئی، اور اس کا ایک تخت بھی تھا. اس تخت کا واقعہ آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سماعت فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حدود نے آپ کو خبر دی تھی کہ اس ملکہ بلقیس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلے کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تخت کتنا بڑا تھا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور ہیرے جواہرات کے ساتھ مزین تھا. سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تخت تھا. 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا، اتنا بڑا وہ تخت تھا. اور وہ جو تخت ہے نا، وہ تخت 7 کمروں کے اندر مکفل تھا. جب بلقیس نے آنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی. آپ نے فرمایا کہ میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس کے اتنا بڑا تخت لے کر میرے پاس آ جائے اور ان کے میرے پاس آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں. اب بڑی عجیب و غریب و حیرت انگیز بات تھی، اور آپ کا حکم بھی بظاہر بڑا حیرت انگیز تھا کہ اتنا بڑا تخت اور اس کو اٹھانا اتنا مشکل کام. اچھا وہ 7 کمروں کے اندر بند ہے اور ہر کمرے پر تالا لگا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے، لے کر آنا ہے، وہ بھی ان سے پہلے لے کر آنا ہے جو جنہوں نے چلنا شروع کر دیا ہے، ان سے پہلے لے کر آنا ہے. بڑی حیرت انگیز بات تھی. قال عفریت من الجن، قرآن کہتا ہے کہ ایک جن نے کہا، قال عفریت من الجن، ایک جن کہنے لگا کہ انا آتی کبھی ہی، ایک جن کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس وہ تخت لا سکتا ہوں قبل ان تقوم من مقامی کا. یا نبی اللہ، آپ کے اپنے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے، آپ کے اپنی مجلس کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت لا سکتا ہوں. اور آپ کی جو مجلس دربار تھا نا، صبح سے شام تک لگا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے قدرت ہے، مجھے طاقت ہے، میں لا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے جو وہ تخت ہے نا، اس سے بھی پہلے چاہیے. یعنی آپ اپنی نبوت اور اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہ رہے تھے ملکہ بلقیس پر، تاکہ وہ مرعوب ہو جائے کہ میرے آنے سے پہلے میرا تخت کیسے آ گئے. آپ اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ اس کے سامنے کرنا چاہ رہے. چنانچہ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے. ایک شخص کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب. قرآن کہتا ہے کہ آپ کی قوم کا ایک عالم کھڑا ہوا، عالم. قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، عالم تھا، اور اس کا نام تھا آصف بن برخیہ. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کے پاس لے آؤں گا، انا آتک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے کہا حضور اوپر دیکھیے. آپ نے اوپر دیکھا. کہا حضور نیچے دیکھیے. آپ نے نیچے دیکھا، آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت موجود تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو آصف بن برخیہ تھے نا، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، عالم تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی تھی کہ آپ ایک لمحے کے اندر اندر اس ملکہ بلقیس کا تخت لا کر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. یہ مقام جو ہے نا یہ مقام وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, بندہ فرائض کی پابندی کرتا رہتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے حتیٰ کہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالی انسان کے اندر وہ قوت اور قدرت پیدا کر دیتا ہے کہ دور اور نزدیک کا کوئی فاصلہ, کوئی سمت اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے, اور وہ جس طرح قریب تصرف کرتا ہے اسی طرح سے دور بھی وہ تصرف کر لیتا ہے, اور دنیا کی جو مسافتیں ہیں اس کے لیے آنا جانا, پکڑنا, تصرف کرنا, یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص یہاں پر رہتے ہوئے بغداد میں حضور غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو یقیناً اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت سے ضرور اس کو وہ سنتے ہیں, اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت سے ضرور وہ اس کی مدد فرماتے ہیں, اس کی دستگیری فرماتے ہیں, اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں, اس کی پریشانی حل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ محبوب بندے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور قرآن واقعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کر لے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے, عالم ہو, اللہ تعالیٰ کا مقبول بن جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمتوں کو گھٹا دیتا ہے, مسافتوں کو گھٹا دیتا ہے, فاصلوں کو گھٹا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت اور تصرف عطا فرماتا ہے کہ نہ صرف وہ دور سے سن بھی سکتے ہیں بلکہ وہاں پر تصرف بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندا دی تھی, یا ساریہ الجبل, آپ نے فرمایا تھا کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ, پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ. آپ کی آواز وہاں پہنچی اور حضرت ساریہ نے آپ کی آواز کو سنا بھی تھا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں ہمیں جو مدنی پھول ملے, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے مدنی چل کے ناظرین, آج سلسلہ آپ نے دیکھا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, جس کا موضوع تھا صحابہ کرام کا عشق رسول, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک خصوصیات, حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک, چہرہ مبارکہ کا بیان, مختلف اعضاء مبارکہ کی برکات, یہ آج آپ نے سنا. صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز سنا. وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے, دل تو نہیں چاہ رہا ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ ابھی ہم اس کو موقوف کریں, لیکن گھڑی جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وقت جو ہے سلسلے کا اختتام پذیر ہے. لکلی بدایات نہایات, ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. بہرحال سلسلے کا اختتام جو ہے وہ ہو رہا ہے. احمد بھائی, آخر میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
جب ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا ذکر کیا جاتا ہے, آپ کے مبارک حلیے کا ذکر کیا جاتا ہے, تو دل کے اندر ایک تمنا پیدا ہوتی کہ کاش میں بھی ان کا دیدار کروں. تو دیدار کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان شاء اللہ ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں.
اللہ کوئی مدنی بہار بھی سنا دیں جیسی پڑھنے سے زیارت کی.
جی, ایک ہمارے بزرگ تھے, وہ بڑی کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. ایک دن گھر کی بچی نے کہا کہ آپ بڑا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں, لیکن کبھی حضور کی زیارت بھی تو ہوئی؟ تو ان کی آنکھوں سے نا آنسو چھلک پڑے اور کہا کہ مجھے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا. اس رات سوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دیدار نصیب فرما دیا. یعنی کہ جب بندہ تڑپتا ہے, بلکتا ہے, روتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے, حضور دیدار بھی نصیب فرماتے ہیں, پریشانیاں بھی دور فرما دیتے ہیں.
سبحان اللہ. جی خالد بھائی, آخر میں آپ کا ارشاد فرمائیں گے.
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے یہ ان لمحات میں جو ہم نے سارا یہ گزارا, کیونکہ لگے کہ محبت میں اور سرکار کے گویا کہ ایک تصور میں ہمارا یہ سلسلہ گزرا تھا, تو اسی تصور کو باقی رکھنے کے لیے میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں,
اب اس ماحول میں آئیں گے تو عملی طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اس ماحول میں جب آپ یوں کہہ لیں کہ گھل مل جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ السلام کی سنتوں پر ان اداؤں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور یہ جو بھی ہمارا تھوڑا سا چند منٹ یا چند گھنٹے یوں کہہ لیں کہ گزرے ہیں اس ذکر مصطفیٰ میں, یہ ہماری زندگی میں اس کو ایک دوام ملے گا اور یوں ساری زندگی انشاءاللہ ہماری آقا کریم علیہ السلام کے گن گاتے گزر جائے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
امین امین امین. مدنی چینل دیکھتے رہیے جو ہمیں یہ پیاری پیاری باتیں سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے. دعا ہے مالک کریم ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا, حضور کا ذکر کرنا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے کا ذکر کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سسے کے آخر میں دعا ہے, یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے, ایسا بھی کبھی خواب میں ہو اے میرے اللہ, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں, ہمارے ساتھ ہمارے جو سسرے کے اسلامی بھائی ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہیں, اسسٹنٹ کیمرہ مین ہیں, ہمارے او بی انجینئر ہیں, ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں, ہمارے جو ڈرائیور اسلام بھائی او بی کے, جتنے اسلام بھی ہم اس میں سسرے میں شامل ہیں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں, اللہ یہ دعائیں آپ سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
صبح میری رحمتوں سے بھری, میری رحمتوں سے بھری, کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے کلا